बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और तुम्हारा खुदा बस एक है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही रहमान भी है और वही रहीम भी है। बेशक ज़मीन व आसमान की खलकत, रोज़ो शब की रफ्त आमद, उन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती हैं, और उस पानी में जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कर दिया है, और उसमें तरह तरह के चौपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमानों ज़मीन के दरमियान मुसख़र किए जाने वाले बादल में साहिबान अक़ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیع۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ انسانی حقوق کے دعوے داروں نے ایرانی عوام کے خلاف عراقی ڈکٹیٹر صدام کے جرائم میں اس کی حمایت کی تھی، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب۔ اسلام آباد میں اسکولی اساتذہ کی احتجاجی ریلی، ڈی چوک پر اسرائیل پولیس کے ساتھ تصادم، اساتذہ رکاوٹیں ہٹا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کا مظاہرہ، راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی ختم کرنے کا مطالبہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں کو حقیقت بیان کرتے ہوئے انہیں ایرانی عوام کے خلاف صدام کے وحشیانہ جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے 21 نومبر کو ایران کے صوبہ ایلام کے 3000 شہیدوں کی یاد میں منعقدہ سیمینار کے منتظمین سے ملاقات میں انسانی حقوق کے دعوے داروں کی حقیقت بیان کی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان جمعرات کو سیمینار میں نشر کیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار وہی ہیں جنہوں نے ایرانی عوام کے خلاف عراق کے ڈکٹیٹر صدام کے وحشیانہ جرائم میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آپ نے اس خطاب میں یاد دہانی کرائی کہ 23 فروری 1986 کو ایلام میں فٹ بال میچ کے دوران صدامی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں متعدد کھلاڑی اور تماشبین شہید ہو گئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صدام نے انسانیت کے خلاف یہ جرائم انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی دعوے داروں کی حمایت سے انجام دیے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ویانا میں ایرانی وفد منطقی، مضبوط، سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر مغرب اپنی نیک نیتی ثابت کرے گا تو اچھا سمجھوتا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یا نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ویانا مذاکرات پابندیوں کے خاتمے کی ترجیحات کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری ہیں۔ حسین امیر عبداللہیہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا میں ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی روزانہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے ماہرین کی سطح کا اجلاس جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ ایران ایسے مذاکرات کے لیے پرعزم ہے جو ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی اور تجارتی و اقتصادی تعلقات کی بحالی پر منتج ہوں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہ کیے جانے کی ضمانت بھی فراہم کریں۔ ایران گروپ 4+1 کے نمائندوں نے گزشتہ پیر سے ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات کا نیا دور شروع کیا ہے۔ اس سے قبل بھی ویانا میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں مذاکرات کے 6 دور انجام پا چکے ہیں۔ ان مذاکرات میں امریکہ کا زیادہ اصرار ان پابندیوں کو برقرار رکھنے پر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ایٹمی سمجھوتے سے نکلنے کے بعد ایران پر عائد کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بائیڈن حکومت نے اعلان کیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ امریکہ کی آئندہ حکومت ایٹمی سمجھوتے سے باہر نہیں نکلے گی، جبکہ ایران کا اصرار ہے کہ اس بات کی ضمانت ضروری ہے کہ امریکہ آئندہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا اعلان کیا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ ایک ایسا فریق ہے جس نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندیوں کو منسوخ کرتے ہوئے سمجھوتے میں واپس آئے، اور ضروری ہے کہ امریکہ کی جانب سے سمجھوتے پر عمل درآمد کی جانچ پرکھ کی جائے اور اس بات کی تصدیق ہو کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر عمل کر رہا ہے۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت کے حکام نے حالیہ مہینوں میں بارہا اس بات کا کھل کر اعتراف کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو چکی اور وہ امریکہ کو دوبارہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن اب تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جو اس سمجھوتے میں واپسی کے لیے ضروری ہے۔ ایران کے نائب صدر نے ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ حکومت ایرانی عوام کو غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں سے نجات دلانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں حکومت نے اس فرض کے ساتھ منصوبہ بندی کی ہے کہ موجودہ رکاوٹیں اسی طرح باقی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر اتنی توانائی اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کو کم ترین سطح پر پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر باقی رہ جانے والی کم ترین مشکلات کا تعلق مذاکرات سے ہے، یعنی انہیں مذاکرات کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پابندی اور مسائل کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، لیکن اس کا تعلق مقابل فریقوں سے بھی ہے۔ نائب صدر محمد مخبر نے کہا کہ حکومتی ارکان میں جو عزم و ارادہ پایا جاتا ہے اس کے پیش نظر کامیابی کی پوری امید ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے پیر سے ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کے قائم مقام سربراہ نے آئی اے ای کی تازہ رپورٹ کو معمول کی فنی معلومات کے تبادلے کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کریں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
ویانا میں صحافیوں اور نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے عالمی اداروں میں تعینات ایران کے قائم مقام سفیر محمد رضا غائبی کا کہنا تھا کہ آئی اے ای کی تازہ رپورٹ معمول کی ایک فنی رپورٹ ہے اور اطلاعات پر مشتمل ہے جو خود ایران نے عالمی ادارے کو فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای منظم نگرانی اور ویریفیکیشن کے بارے میں تیار کردہ رپورٹ سے ارکان کو آگاہ کرتی ہے جو معمول کا حصہ ہے۔ محمد رضا غائبی کے مطابق اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے صوبہ قم میں واقع فردو کے ایٹمی سائٹ میں نصب IR-6 سینٹری فیوج مشینوں میں گیس بھر کر 20% خالص ہیگزا فلورائڈ یورینیم کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے اور آئی اے ای کو مذکورہ سائٹ کے ویریفیکیشن پروسیس میں اضافے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ آئی اے ای نے بدھ کی شب جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران فردو کے ایٹمی سائٹ میں 1044 IR-1 قسم کی سینٹری فیوج مشینوں کی باہم منسلک 6 آبشاروں کے ذریعے 20% خالص یورینیم تیار کر رہا ہے، جبکہ 94 IR-1 سینٹری فیوج مشینوں کی ایک اور آبشار نصب کی جا چکی ہے، تاہم اس نے ابھی کام شروع نہیں کیا ہے۔ ایران نے 2 سال قبل ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی خسرانہ اور غیر قانونی علیحدگی نیز معاہدے کے یورپی فریقوں کی جانب سے وعدوں پر عمل نہ کرنے کے بعد آئی اے ای کی نگرانی میں ایٹمی معاہدے کے تحت معطل کی جانے والی ایٹمی سرگرمیوں کی بحالی کا آغاز کیا تھا۔ 5 جنوری 2020 کو ایران نے ایک بیان جاری کر کے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد روکنے کے 5ویں اور آخری مرحلے کا اعلان کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آج کے بعد ہمارے پرامن ایٹمی سرگرمیاں ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا تھا کہ آج کے بعد سے ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں ملک کی فنی ضروریات کے مطابق آگے بڑھائی جائیں گی اور آئی اے ای کے ساتھ معمول کا تعاون بدستور جاری رہے گا۔ بعد ازاں 23 فروری 2021 کو ایران نے پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایکشن پلان کی 6ویں شق کے مطابق آئی اے ای کے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روکنے کے علاوہ نگرانی کے عمل کو سیف گارڈ معاہدے تک محدود کر دیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور دیگر فریقوں کی جانب سے معاہدے کی پاسداری کی صورت میں تہران بھی اس معاہدے پر دوبارہ مکمل طور پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اساتذہ کی ریلی پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ڈی چوک پہنچی تو پولیس کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپ ہو گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈی چوک پر پولیس اور مظاہرین درمیان تصادم اس وقت شروع ہوا جب اساتذہ نے پولیس کی طرف سے کھڑی گئی رکاوٹوں کو ہٹا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ احتجاجی ریلی میں شریک اساتذہ پولیس کی طرف سے لگائے گئے خاردار تار ہٹا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے اسکولی اساتذہ نے احتجاجی ریلی سرکاری اسکولوں کو بلدیہ کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف نکالی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق احتجاجی اساتذہ نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ پاکستان کے متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرا بریفنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے متحدہ اپوزیشن پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے باہمی مشاورت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں اعلان کیا گیا کہ 6 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کیمرا بریفنگ کے پروگرام میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں بتایا کہ 6 دسمبر کو قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف ان کیمرا بریفنگ دینے والے ہیں، لیکن متحدہ اپوزیشن نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم بلوں کے مسودوں کو بلڈوز کرنے کے حکومتی رویے اور اہم آئینی، قانونی، قومی اور سلامتی سے متعلق امور میں حکومت کے مسلسل عامرانہ اور فستائی طرز عمل کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے جمعرات کو مسلسل تیسرے دن ایوان بالا راجیہ سبھا کے 12 ممبران کی معطلی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں دھرنا دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ارکان پارلیمان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور وائناڈ سے رکن پارلیمان راہل گاندھی، ادھیر رنجن چودھری اور ملک ارجن کھڑگے، ترنمول کانگریس کی ڈولا سین اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ممبران موجود تھے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے 12 اراکین کے معطلی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ رپورٹوں کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے سبب کاروائی کئی بار معطل کی گئی۔ کم و بیش یہی صورتحال ایوان زیریں لوک سبھا میں بھی رہی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کاروائی ملتوی ہونے کے بعد اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے دھرنے میں شامل ہو گئے۔ یاد رہے کہ راجیہ سبھا کے 12 معطل اراکین نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک ان کی معطلی ختم نہیں کی جاتی وہ سرمائی اجلاس کے دوران ہر روز 10 بجے سے شام 6 بجے تک دھرنے پر بیٹھیں گے۔ ہندوستان میں صدر رام ناتھ کووند نے زرعی قوانین کی منسوخی کے بل پر دستخط کر دیے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صدر رام ناتھ کووند نے بدھ کی شام تینوں متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر دستخط کر کے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ متعلقہ ایگریکلچرل لاز ریپیل بل 2021 کا مقصد تینوں متنازع زرعی قوانین کو ختم کرنا ہے. زرعی پیداوار، صنعت و تجارت اور فروغ و تحفظ بل 2020، ضروری اشیاء ایکٹ ترمیمی بل 2020 کو ختم کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا. مذکورہ تینوں قوانین کی منظوری کے بعد ہی کسانوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی. کسانوں نے ان تینوں قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے نومبر 2020 سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنا شروع کر دیا تھا جو تاحال جاری ہے. اگرچہ پارلیمنٹ کے رواں سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن دونوں ایوانوں میں صوتی ووٹ سے تینوں متنازع زرعی قوانین کے منسوخی کا بل پاس ہو گیا تھا، لیکن کسانوں نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے سبھی مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا. کسان تنظیمیں 4 تاریخ کو سنگھو بارڈر پر میٹنگ کر کے اپنی آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے جا رہی ہیں. جنوبی افریقہ میں اومیکرون نامی ویریئنٹ کے خطرات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں بھی کافی احتیاط برتی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اپنی انٹرنیشنل فلائٹیں 20 مہینے کے توقف کے بعد رواں مہینے کی 15 تاریخ سے پھر سے پوری طرح شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت ہندوستان نے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پیش نظر بین الاقوامی پروازوں کو ملتوی کر دیا ہے. حکومت ہندوستان نے اعلان کیا کہ دنیا کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی بین الاقوامی پروازیں پوری طرح شروع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی.
جنوبی افریقہ میں ملنے والے کورونا کے اومیکرون نامی نئے ویریئنٹ کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، جو اطلاع کے مطابق یورپی ممالک سمیت دنیا کے 23 ملکوں میں پھیل چکا ہے، ہندوستان میں بھی کافی چوکسی برتی جا رہی ہے اور ہندوستان کے ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کی کورونا جانچ کی جا رہی ہے.
کووڈ کیسے بڑھا؟ سب سے پہلے گورنمنٹ کا ہی فیلئر تھا کہ اس ٹائم اگر بارڈر سیل کی ہوتے شاید اتنا اپنے دیش میں تباہی نہ مچائی ہوتی کووڈ نے. اور آج کووڈ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب تو خیر تھما ہوا ہے، لیکن جب ایک بار پھیلنا شروع کرتا ہے تب آؤٹ آف کنٹرول تھا.
کرونا وائرس کے سبب گزشتہ 23 مارچ سے بین الاقوامی پروازوں پر لگی پابندی آئندہ 15 دسمبر سے ختم ہونے والی تھی، لیکن موجودہ خطرات کے پیش نظر اس فیصلے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. کرونا کے نئے ویریئنٹ کے خطرے والے ممالک سے 11 پروازوں سے ہندوستان کے الگ الگ ہوائی اڈوں پر آنے والے مسافروں میں 4 کرونا سے متاثرین ہیں، جبکہ کرناٹک میں 2 افراد میں اومیکرون ویریئنٹ کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے. ایوان زیری لوک سبھا میں کووڈ کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے سامنے آنے کے خطرات کے پیش نظر ہندوستان میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بحث ہوئی. مرکزی وزیر صحت منسوخ منڈاویا اس سے پہلے راجیہ سبھا میں کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان میں نئے ویریئنٹ کا کوئی مریض نہیں ہے اور حکومتی سطح پر کافی چوکسی برتی جا رہی ہے.
سرکار کو اور ایون پبلک کو بھی پورا اس پہ دھیان دینا چاہیے. سرکار کو میڈیکلی چاہے آپ کو ورک فورس بنانی پڑے اور پبلک کو یہ ہے کہ سارے پروٹوکول فالو کرے.
کرونا وائرس سے ہندوستان میں اب تک 4,69,724 افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 9,765 نئے معاملے سامنے آئے اور 777 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. ہندوستان میں کرونا شفا یابی کی شرح 98.35% ہے، جو مارچ 2020 کے بعد سب سے زیادہ ہے. کرونا کے نئے ویریئنٹ کے خطرات کے پیش نظر جہاں حکومتی سطح پر کافی چوکسی برتی جا رہی ہے، وہیں عوامی سطح پر بھی کافی احتیاط برتے جانے کی ضرورت ہے. شمشاد قاسمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی.
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. جارحیت سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعا پر اپنے فضائی حملے پھر شروع کر دیے ہیں. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارحیت سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 بار بمباری کی. اس رپورٹ کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے الجوبہ کے علاقے پر 6 بار، مارب میں سرواہ کے علاقے پر بھی 6 مرتبہ، شبوہ میں اسیلان کے علاقے پر 4 بار، الظاہر کے علاقے پر 2 بار اور صوبہ سادہ کے مذاب علاقے میں مواصلاتی نظام کو 1 بار اپنے حملے کا نشانہ بنایا. جارحیت سعودی اتحاد کی فوجیوں نے بدھ کو بھی ممبا کے سرحدی علاقے میں واقع آل شیخ اور الرقو کے شہریوں کے گھروں پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے. سعودی فوج نے شدہ کے سرحدی علاقے میں فائرنگ کر کے 10 شہریوں کو زخمی کر دیا. یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں اور جارحیتوں کا سلسلہ مارچ 2015 سے جاری ہے. ان حملوں میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں انرجی فراہم کرنے والی ایک اور کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق زونگ انرجی برطانیہ میں انرجی سپلائی کرنے والی 25ویں بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے اپنے صارفین کو ای میل بھیج کر اعلان کیا کہ اس نے برطانیہ میں انرجی فراہم کرنے والی کمپنیوں کی کارکردگی پر نگرانی کرنے والے ادارے کو بھی اپنے دیوالیہ ہونے کی خبر دے دی ہے، تاکہ حکومت کوئی متبادل کمپنی متعارف کرائے جائے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کمپنیاں اپنے صارفین کے ساتھ کیے گئے طویل المدت معاہدے پر عمل نہیں کر پا رہی ہیں اور دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 مہینے دوران برطانیہ میں تقریباً 40 لاکھ صارفین کو انرجی سپلائی کرنے والی دسیوں کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ امریکی ریاست جارجیا میں فائرنگ کے واقعے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ ریاست جارجیا کے رکس نامی علاقے میں پیش آیا۔ رکس کے پولیس نے اعلان کیا کہ اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سیکورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ میں تشدد اغوا اور مسلح حملوں کی لہر آئی ہوئی ہے۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد مختلف علاقوں میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک و زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے شہر بھونیشور میں جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں ہندوستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بدھ کی شام بھونیشور کے کالنگا اسٹیڈیم میں مردوں کے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا دوسرا کوارٹر فائنل ہندوستان اور بیلجیم کے درمیان کھیلا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق ایک سخت مقابلے میں ہندوستان نے بیلجیم کو 1-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں ہندوستان اور بیلجیم کی ٹیموں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا۔ کھیل کے پہلے کوارٹر میں دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ پھر 21 منٹ میں ہندوستان کے شاردانند تیواری نے پنالٹی کارنر پر گول کر دیا۔ ہندوستان نے بیلجیم پر 1 گول کی برتری آخر تک برقرار رکھی اور اس طرح جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں سیمی فائنل میں پہنچنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ
اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں چھوڑ کر قدم ان کے یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا آپ کے قدم جب سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کے سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 آذر 26 ربیع ثانی اور 2 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چھبیس ربیع ثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضیداں طبیب اور فلسفی عین الزماں قطان مروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے انہیں ریاضی فلسفے ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے قطان مروزی نے جو مرو میں طبابت کے شعبے سے وابستہ تھے متعدد کتابیں تحریر کیں جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے قطان مروزی نے سن 548 ہجری قمری میں وفات پائی 26 ربیع ثانی سن 518 ہجری قمری کو ایران میں حکومت اسماعیلیان کے بانی حسن صباح کا انتقال ہوا۔ وہ تقریباً 445 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ تہران کے قریب واقع رہ شہر آ گئے تھے۔ رہ شہر میں انہوں نے اسلامی اور شیعی علوم حاصل کیے، لیکن جوانی میں اسماعیلیہ فرقے کی طرف مائل ہو گئے۔ اسماعیلیہ فرقے کے پیرو دیگر شیعوں کے برخلاف حضرت امام صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، بلکہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسماعیل کو آخری امام مانتے ہیں۔ بہرحال حسن صباح اسماعیلیہ فرقے کی مزید تعلیم کے لیے مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کے فاطمی خلفاء اسماعیلیوں کے رہنما ہوا کرتے تھے۔ حسن صباح سن 473 ہجری قمری میں ایران واپس آ گئے اور مختلف علاقوں میں اسماعیلیہ فرقے کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے سن 483 ہجری قمری میں ایران کے شمالی علاقے قزوین کے نزدیک واقع مضبوط قلعہ علاموت پر قبضہ کر کے سلجوقی حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی۔ حکومت اسماعیلیان کی فوج نے حسن صباح کی قیادت میں ایران کے شمال مشرقی، جنوبی اور وسطی مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے سلجوقی حکام کو قتل کر دیا۔ دو دسمبر سن 1804 عیسوی کو پیرس کے نوٹر ڈیم کلیسا میں فرانس کے شہنشاہ کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کی تاج پوشی ہوئی۔ 9 نومبر سن 1799 کو نیپولین کے کودتا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد نیپولین بوناپارٹ نے اپنی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ نیز اس نے نجات دہندہ انقلاب کے نام سے شہرت پائی۔ نیپولین بوناپارٹ نے مطلق اقتدار کے حصول کے لیے ایک اور کام سن 1800 میں آئین پر نظر ثانی اور اگست سن 1802 میں نئے آئین کی منظوری کا کیا۔ اس قانون کے ذریعے نیپولین بوناپارٹ تا حیات سربراہ مملکت بن گیا اور قانون ساز اسمبلیاں اس کی تابع ہو گئیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے پوپ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے پیرس آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بوناپارٹ کے سر پر تاج سلطنت رکھیں۔ گیارہ آذر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین مرزا کوچی خان جنگلی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان نے روس اور برطانیہ کی حکومتوں کی مدد سے شہید کروا دیا۔ مرزا کوچی خان جنگلی نے سن 1919 میں ہونے والے معاہدے کے بعد، کہ جس کے نتیجے میں ایران میں برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا، ایران کے شمالی علاقوں میں تحریک جنگل شروع کی تھی۔ مرزا کوچی خان جنگلی، جو تحریک میں مزید افراد کو شامل کرنے کے مقصد سے اپنے آبائی علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا رہے تھے، ایران کے شمالی جنگلوں میں شدید سردی اور برف باری میں پھنس گئے۔ نیز سردی کی شدت سے نیم جاں ہو گئے۔ ان کا تعاقب کرنے والے رضا خان کے ایجنٹوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور تحریک جنگل کے خاتمے کی علامت کے طور پر رضا خان کو بھجوا دیا۔ دو دسمبر سن 1956 عیسوی کو فیڈل کاسٹرو نے اپنے ملک کیوبا کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، لیکن ڈکٹیٹر بیٹسٹا کے فوجیوں نے اس تحریک کو سختی سے کچل دیا اور کاسٹرو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر طویل جد و جہد کے بعد فروری سن 1959 میں یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا کے وزیر اعظم بنے اور دسمبر سن 1976 میں ملک کے عہدے صدارت پر فائز ہوئے۔ 25 نومبر سن 2016 کو فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہو گیا۔ دو دسمبر کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم سامراج اور غلاموں کی تجارت کے نظام جیسے ناموں کا استعمال ختم ہو چکا ہے، لیکن نیا سامراج جیسے نئے نام پیدا ہو گئے ہیں۔ نئے دور میں مزدور اور ٹھیکیدار کے تعلقات کثیر قومی کمپنیوں اور شمالی اور جنوبی ممالک کے معرض وجود میں آنے سے شمالی ممالک کے لیے جنوبی ممالک کی منڈی، یہ سب چیزیں ایسے مسئلے کی غمازی کرتی ہیں جس پر نئے نظام میں غلاموں کی تجارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیش میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاثیہ کی 9-11 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ان افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جنہوں نے آیات الہی کو بغور سنا، ان سے آگاہ ہوئے لیکن تکبر اور ہر دھرمی کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان آیتوں میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آیات الہیہ کو سنا اور اس کو سمجھا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی توہین و تحقیر تک کر ڈالی، پس خداوند عالم بھی انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا۔ قیامت میں ان کا کوئی بھی مال و ثروت اور وہ لوگ جو خدا کے بجائے ان کی طرف گئے ہیں اور انہی پر اعتماد کیا تھا، وہ ان کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی مشکلات کو حل کریں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ اپنی پستی و حقارت کا مشاہدہ کریں گے اور خود کو عذاب الہی کے مقابلے میں تنہا اور بے یار و مددگار پائیں گے۔
سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے، یہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے، حق کو باطل سے جدا کر کے انسانی زندگی کی شاہراہ کو روشن و منور کرتا ہے اور حق کی راہ پر چلنے والوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندوں پر جو عذاب ہوگا یا انہیں سزا ملے گی وہ ان کے گناہوں کے متناسب ہوگی، اسی وجہ سے مذاق اڑانے اور ایک دوسرے کی توہین کرنے کو ذلت و خواری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا میں کفار اپنے مال و دولت اور اپنے دوست و احباب پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کا ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہدایت الہی کا انکار کرتے ہیں وہ گناہوں اور پلیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 12 اور 13 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمره ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔
اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو، اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں عالم ہستی میں توحید کی کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، آپ تجارت کی غرض سے کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور دریا کے راستے دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، حالانکہ اس کام کے لیے جس نے آپ کے لیے وسائل فراہم کیا ہے وہ اس خصوصیت کی وجہ سے ہے جسے پروردگار عالم نے سطح آپ پر قرار دیا ہے، تاکہ کشتی اپنے تمام مسافروں اور ان کے سامانوں کے ساتھ پانی میں نہ ڈوبے بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ کسی شخص نے پانی کو کشتی کے لیے نرم و نازک بچھونا قرار دیا ہے تاکہ اس پر آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں، اسی طرح سے کسی شخص نے ہواؤں کو دریا اور سمندروں کی سطح پر ایجاد کیا ہے تاکہ بعض کشتیوں کے جاری ہونے کے اسباب فراہم کرے۔
سامعین، قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کے اتنا زیادہ ترقی کرنے کے باوجود مختلف گاڑیوں وغیرہ کی پیداوار جیسے ٹیکسی، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کے ہونے کے بعد بھی اب بھی دنیا میں بہت سے مال وغیرہ کو کشتی ہی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسے راستے جسے بنانے اور اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بآسانی انسان کے دسترس میں ہیں۔ نہ صرف دریا بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جیسے سورج، چاند، ہوا، بارش، معدن، زمین کے خزانے، جنگل و صحرا، پہاڑ، سب کے سب کو پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں پروردگار عالم کی جانب سے ہے اور وحدہ لا شریک نے انسانوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بے شک ارباب اہل فکر و نظر کے نزدیک انسانوں کے لیے کائنات کا مسخر کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام ہستی کو انسانوں کے اختیار میں دیا ہے تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بھرپور استفادہ کریں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کا شکر بھی بجا نہیں لاتا۔ دین اسلام نے اخراجات کی فراہمی کے لیے تلاش و جستجو کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور تقوی و دینداری کے ساتھ دنیا کی آسائش و رفاہ سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کائنات میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے اور معرفت و آگاہی سے سرشار ایمان کو ہمارے اندر جلا بخشتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 14ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔
آپ صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے دے۔ آیات الہیہ کے مقابلے میں کافروں کے تکبر و خود پسندی اور باطل و غلط عقائد پر ان کے اصرار کی بنا پر اس آیت کریمہ میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ قیامت کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں بلکہ ان کو خدا کے حوالے کر دیں تاکہ خداوند عالم ان سے باس پرس کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ البتہ وہ کافر کے جو جہالت و نادانی کی وجہ سے شرک و کفر میں گرفتار ہو گئے ہیں ان کے ساتھ نرم لہجے اور کشادہ سینے کے ساتھ پیش آئیں تاکہ حق سبحانہ سے ان کا فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ ممکن ہے یہی حسن اخلاق اور عفو درگزر ان کے خواب غفلت سے بیدار ہونے کا باعث بن جائے اور وہ دین حق کی جانب رغبت پیدا کر لیں، لیکن وہ کفار کے جو جان بوجھ کر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر حق کو قبول نہیں کرتے، ان سے لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ کا ترک کرنا، ان کو ایک طرح سے نظر انداز کرنے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کی مانند ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفین سے ملاقات و گفتگو کی روش ان کے حالات اور مومنین کے حالات میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے اور کبھی کبھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ خدا کی جانب سے ملنے والی سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی، وہ عمل جو ہماری سیرت و زندگی کا جز بن چکا ہے اور ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔
سامع، سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔
سمیں ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، عوام کی مشکلات کے حل کے لیے اتحاد۔ بدھ کے روز صدر نے پارلیمنٹ کے ساتھ مشترکہ نشست میں شرکت اور معیشت کو اپنا اصل منصوبہ قرار دیا۔ روزنامہ اطلاعات، مہاجروں کو پناہ دینے اور منشیات کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ نے ایران کی قدردانی کی۔ اور القدس العربی، فرانس نے اماراتی فنڈنگ کے ساتھ عام شہریوں کی جاسوسی اور ان کے قتل میں ایسی حکومت کے ساتھ تعاون، ان کے قتل میں السیسی حکومت کے ساتھ تعاون کیا۔ فرانس کے رکن پارلیمان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ وطن امروز، اور اب IR6 اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے اپنی جدید ترین رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے فوردو ایٹمی مرکز میں یورینیم کی 20% افزودگی کے لیے جدید IR6 سینٹری فیوج مشینوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس ادارے کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 166 IR6 مشینوں میں UF6 گیس کو چلانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے 20% افزودہ یورینیم حاصل کیا جائے گا۔ IAEA کی جانب سے جاری شدہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران فوردو میں 1044 IR1 سینٹریفیوج کی مدد سے 20% یورینیم پیدا کر رہا ہے۔ نیویارک ٹائمز، ٹرمپ کی ایران کے سلسلے میں پالیسی امریکہ اور اسرائیل کے لیے تباہ کن رہی۔ نیویارک نیو یارک ٹائمز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ مضمون نگار تھامس فریڈمین نے لکھا ہے کہ معاملہ واضح ہو گیا ہے. 2018 میں پامپیو اور نیتن یاہو کے دباؤ میں آ کر ٹرمپ کا یہ فیصلہ کہ ایران کی ایٹمی ڈیل کو پھاڑ دیا جائے ان کا حماقت آمیز ترین اور بدترین فیصلہ تھا، جس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو سرد جنگ کے بعد بری طرح چوٹ پہنچی. جب اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے تو موشے یالون صہیونی وزیر جنگ تھے اور انہوں نے اسی وقت اس معاہدے کی سختی سے مذمت کی تھی. ہارتس اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے حالیہ دنوں میں کہا کہ وہ ڈیل بری ضرور تھی، لیکن نیتن یاہو کے دباؤ میں آ کر اس سے نکلنا اس سے بھی زیادہ برا تھا. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اہم اخباروں کی سرخیوں پر. دی ہندو: ہندوستان، انڈونیشیا اور اٹلی سمیت G20 کے ٹرائیکا میں شامل، صدارت کے لیے راہ ہموار. روزنامہ سیاست: شہریوں میں شہریت ترک کر کے ملک چھوڑنے کا رجحان بڑھنے لگا، 5 برسوں میں 6 لاکھ ہندوستانی شہری ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور دی نیوز: پاکستان کے قومی سلامتی مشیر اور روسی ہم منصب کے درمیان مذاکرات، دہشت گردی کے مقابلے اور سائبر سیکورٹی میں تعاون پر بات چیت. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. کشمیر عظمیٰ: اراضی تعلیم، ترقی اور روزگار محفوظ بنانے کے لیے دفعہ 370 کی بحالی لازمی. اس اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی پر کھوکھلے وعدے کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ اراضی تعلیم و روزگار کے تحفظ کے لیے دفعہ 370 کی بحالی ناگزیر ہے اور نیشنل کانفرنس خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی. ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے اور بی جے پی کے دور حکومت میں کشمیری پنڈتوں اور معصوم شہریوں کو چن چن کر گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. روزنامہ جنگ: پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان. روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی ہے کہ 10 دسمبر کو کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں اور ہر گاؤں میں احتجاج کیا جائے، جبکہ شہروں کی مرکزی شاہراہیں بند کی جائیں. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 17 دسمبر کو گیس کی قلت کے خلاف مظاہرے ہوں گے، جبکہ 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش کے جلسے میں اگلا احتجاجی پروگرام دیا جائے گا. واضح رہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، لیکن پاکستان میں کم نہیں ہوئی. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیل ٹیکس بڑھا دیا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام دریچے.
دریچے. عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں. آج کے پروگرام میں ہم غلامانہ نظام کے خاتمے کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، خدا کے نام سے جس نے انسان کو آزاد پیدا کیا، کسی کو غلام نہیں بنایا، اور اپنی عبادت کے علاوہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو خالق اور عبادت کے لائق ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس نام سے جس نے انسان کو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا اور اسے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور اپنے بندوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے احکام الہی کی نافرمانی کی اور اپنے تکبر کی وجہ سے دوسروں کو نظر انداز کیا۔ ہماری عصری دنیا میں علم و بصیرت کی تمام تر ترقیوں کے باوجود اب بھی ایسے لوگ اور حکومتیں موجود ہیں جو اس غرور و تکبر کا شکار ہیں اور اپنی برتری کے حصول کے لیے کسی بھی مہم جوئی سے پرہیز نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک مہم جوئی وہ ہے جسے ہم کرسٹوفر کولمبس اور امریکہ کی دریافت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا واقعی لاکھوں انسانوں کی آبادی والی زمین کو دوبارہ دریافت کرنا ممکن ہے؟ بالکل نہیں، لیکن یہ وہی چیز ہے جسے متکبر پرستار خود پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے تخیلات کی شکل دینے کے لیے استعمال کریں۔ کولمبس نے جب موجودہ امریکہ میں قدم رکھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا فراخ دلی اور مہربانی سے استقبال کیا، لیکن اس مہربانی کا جواب برسوں کی جنگ، جرائم، قتل و غارت اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مقامی امریکیوں کو جلد ہی برطانوی فوجیوں نے قتل کر دیا تھا۔ مقامی باشندوں کی تباہی کے بعد ایک بڑی اور تقریباً غیر آباد زمین حملہوروں کے لیے رہ گئی، لیکن یہ زمین ان کے لیے اس وقت نفع بخش ہو سکتی ہے جب اس کے قدرتی وسائل سے استفادہ کیا جا سکے، اور اس کے لیے محنت کا وجود درکار ہے، اور اگر مزدور سستے یا مفت ہوں تو کیا کہنا۔ برطانوی حملہ آوروں نے اس آزاد مزدور قوت کو حاصل کرنے کے لیے غلامی کے نظام کا انتخاب کیا اور اپنی بحریہ کی مدد سے اسے اس حد تک وسعت دی کہ دو صدیوں میں برطانوی تاجر دنیا میں غلاموں کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ برطانوی حکومت نے افریقہ میں ایک کمپنی قائم کی جو باضابطہ طور پر آزاد انسانوں کا شکار کرتی تھی اور انہیں امریکی بر اعظم پر برطانوی کالونیوں میں غلاموں کے طور پر برآمد کرتی تھی۔ اس طرح 1500 سے 1800 کے درمیان تقریباً 15 ملین آزاد لوگوں کو امریکہ کا غلام بنایا گیا۔ غلاموں کے جہاز کل کے آزاد لوگوں اور آج کے غلاموں کا دوسرا ڈراؤنا خواب تھے۔ ان بحری جہازوں میں غلام عرشے کے نیچے والے حصے میں لکڑی کے فرش پر ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے رہتے، رش، ہجوم، بدبو اور پانی، خوراک اور یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے کافی ہوا کی کمی وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے بہت سے غلام بحری جہاز میں مر جاتے، کیونکہ کبھی کبھی یہ تکلیف دہ سفر 6 ہفتے تک جاری رہتا تھا۔ غلام امریکہ پہنچتے ہی بازار میں فروخت ہو جاتے اور یہ ان کے تیسرے ڈراؤنے خواب کا آغاز ہوتا۔ ان کا سامنا ایسے مالکوں سے ہوتا تھا جو معمولی عذر کے ساتھ انتہائی متشدد اور غیر انسانی سلوک کرتے تھے اور غلام کی معمولی غلطی یا آقا کے عدم اطمینان پر اس غلام کو جان کی قیمت ادا کرنا بہت عام سی بات تھی۔ ہر کوئی آقا کو اپنے غلاموں کی زندگی کا مالک سمجھتا تھا اور غلام کے قتل سے مالک کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور پھر اس کے زخمی ہاتھوں کو گرم تارکول میں ڈبو کر پھانسی دے دی جاتی۔ سزا کی یہ شکل جو کہ ٹارچر کی ایک شکل تھی، اسے لنچنگ کہا جاتا تھا، جس کا تجربہ 400 سالہ امریکی غلامی کے دوران ہزاروں بے گناہ لوگوں نے کیا۔ یہ صرف ایک ظالمانہ اور غیر انسانی سزا تھی جو امریکہ میں غلاموں کو بھگتنا پڑتی تھی۔ آخرکار صدیوں کے سیاہ جرائم اور استحصال کے بعد 1862 میں ریاست ہائے متحدہ کے 16 صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا قانون پاس کیا، لیکن کیا ہم لنکن کو غلاموں کا نجات دہندہ مان سکتے ہیں؟ کیا لنکن نے سیاہ فام انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ایسا کیا؟ لنکن کو تمام سفید فام امریکیوں کی طرح نسلی امتیاز کو قبول کرنے کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ایک بنیادی فطری فرق ہے جو انہیں ہمیشہ سماجی اور سیاسی مساوات کی بنیاد پر سب کے ساتھ رہنے کے قابل ہونے سے روکتا ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ میں باقی سب کی طرح سفید فام بالادستی کی حمایت کرتا ہوں۔ ان نسل پرستانہ خیالات کے ساتھ تاہم یہ بہت کم لگتا ہے کہ ابراہم لنکن نے غلاموں کی آزادی کے لیے انسان دوستی کے مقاصد کے لیے کام کیا ہو۔ اس نے ایک خط میں واضح طور پر لکھا، میں یونین کو محفوظ کرتا ہوں، اگر میں کسی غلام کو آزاد کیے بغیر یونین کو محفوظ رکھ سکتا ہوں تو میں ایسا ضرور کرتا۔ غلامی اور رنگ کی نسل کے بارے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے یونین کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور تقریر میں انہوں نے غلامی کے خلاف اپنی جدوجہد کو ان مسائل سے منسوب کیا جو اس نظام نے امریکہ کے لیے پیدا کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ غلامی کا نظام کیا ہے؟ یہ درست ہے کہ پوری تاریخ میں انسانوں کو ہمیشہ غلامی اور نظام غلامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس رجحان سے کیسے نمٹا گیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ چودہ سو سال قبل جب جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا ظہور ہوا تو عرب معاشرہ اس رجحان سے کم و بیش واقف تھا، اگرچہ یہ مضموم اور غیر اخلاقی موضوع اسلام کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن غلامی کو ختم کرنے اور غلاموں کو بغیر کسی پناہ گاہ، نوکری اور آمدنی کے چھوڑنے کے بجائے اسلام نے آقاؤں میں نسل پرستی اور تکبر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے۔ اسلام نے آزاد لوگوں کو غلام بنانے سے منع کیا، اور غلام بنانے کا واحد طریقہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں کافر کو پکڑنا تھا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام جنگی قیدیوں کو غلام بنا لیا گیا، کیونکہ ایسا بہت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو معمولی عذر یا بغیر کسی عذر کے رہا کر دیا۔ دوسری طرف اسلام نے غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک اور تشدد سے منع کیا اور غلاموں کو انسانی حقوق دیے، انہیں شادی کرنے اور خاندان شروع کرنے کا حق دیا، اور ان کے گھر والوں کے بغیر ان کی خرید و فروخت کو ختم کر دیا۔ کسی آقا کو غلام سے علیحدہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر آقا اپنے غلام کے ساتھ بدسلوکی اور اسے نقصان پہنچاتا ہے، چاہے وہ دانت بھی توڑ دیتا، غلام کو چھوڑ دیا جاتا اور معاشرے میں ایک آزاد فرد کے طور پر قبول کیا جاتا۔ آقاؤں کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ غلاموں کو وہ کام کرنے پر مجبور کریں جو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ غلاموں کی روحیں دوسرے انسانوں کی جانوں کی طرح قیمتی تھیں، اور کسی آقا کو اپنے غلام کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ کوئی بھی انسان دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ جلد کی رنگت، خاندان و نسب، دولت یا حتیٰ کی طاقت جیسی کوئی چیز بھی انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتی۔ صرف وہی چیز جو اسے دوسروں سے برتر بنائے گی، خدا کے نزدیک تقویٰ کے ذریعے قربت کا باعث ہے، اور یہ غلام میں اس کے آقا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسلام کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور زمین کی پوجا کرتا ہے، اور تجویز کرتا ہے کہ مزدور کو اس کے ماتھے کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دی جائے۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بہت سے طریقوں پر غور کیا اور اسے بہت سے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو خدا کے عذاب سے بچنے کا سب سے چھوٹا راستہ ایک یا زیادہ غلاموں کو آزاد کرنا تھا۔ اس طرح پیارے اسلام نے اس رجحان پر پابندی لگانے کے بجائے جو بعض عوامل کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اس رجحان کے خلاف جدوجہد کی۔ اسلام نے ان سب کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد کا نتیجہ اسلامی معاشروں میں غلامی کے نظام کا عملی خاتمہ ہے۔ امید ہے کہ پیارے اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ جد و جہد جاری رہے گی اور تمام دنیا اس قبیح نظام کے طوق سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آج بھی ہم تذکرہ نویس اور ایرانی شاعر علی قلی وزیری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، علی قلی خان کے، جن کا تخلص والہ داغستانی تھا، ماہ سفر المظفر 1124 ہجری قمری میں شاہ سلطان حسین صفوی کے عہد حکومت میں دارالسلطنت اصفہان میں پیدا ہوئے۔ والہ کے والد محمد علی خان 1126 ہجری قمری میں شاہ صفوی کی جانب سے بیگلر بیگی یا امیر العمرا کی حیثیت سے ایروان گئے۔ باپ کی وفات کے بعد والہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اصفہان لوٹ آئے، اور انہوں نے اپنے چچا حسن علی خان کے زیر سرپرستی اصفہان کے علم و ادب کے بزرگوں اور استادوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ والہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختصر وقت میں ہی خدا داد ہوش و ذکاوت کے نتیجے میں رائج علوم عربی، فارسی، تاریخ و ادب پر گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ اپنے چچا کے منصب وزارت سے معزول کیے جانے کے سبب اپنی تعلیمات کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ والہ داغستانی اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ سلطان کے عاشق تھے، لیکن محمود افغان کے برسر اقتدار آنے اور اس کے توسط سے اصفہان پر قبضے کے بعد ان دونوں میں جدائی ہو گئی، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں پرسوز و دلگداز غزلیں کہی ہیں۔ والہ داغستانی نے 1144 ہجری قمری میں 20 سال کی عمر میں، کہ جب نادر شاہ افشار نے اقتدار پر قبضہ کیا، اس وقت والہ نے وطن چھوڑ دیا اور ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد کے ملازموں میں قرار پا گئے۔ وہ آخر عمر تک دل میں ایران لوٹنے کی حسرت لیے رہے، یہاں تک کہ 1170 ہجری قمری میں 46 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گئے، اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا، لیکن اس وقت ان کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ والہ داغستانی کی باقی ماندہ یادگار کا اہم ترین اثر کتاب تذکرہ ریاض الشعراء ہے، کہ جو فارسی تذکروں کے درمیان اس کتاب کی تدوین میں استعمال کی گئی روش کے باعث قابل توجہ اور غور طلب ہے۔ ایرانی و فارسی زبان کے محققین اور صاحبان ذوق و ادب نے قدیم الایام سے ہی ادبی تخلیق کے ساتھ ہی شعر و شاعری کے میدان میں تنقیدی بحثوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اگرچہ شعر و شاعری، شعری ماہیت، طرز سخن اور ادب کی اقسام میں فرق جیسی بحثیں سطحی اور عارضی طور پر ان کے آثار میں بیان کی گئی ہیں۔ تذکرہ نویسی کے وجود میں آنے یا شعرا کے تعارف اور ان کے سوان زندگی کو بیان کیے جانے کے ساتھ ہی تنقیدی سوچ اور نظریات کو پیش کرنے کا نیا موقع فراہم ہوا کہ جو ایران میں تنقیدی ادب اور آثار میں قابل نمایاں تبدیلی شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ تذکرہ نویسوں کی جانب سے کی گئی تنقیدیں زیادہ تر ان کے ذاتی ذوق و سلیقے پر مبنی اور غیر تکنیکی ہیں، لیکن فارسی ادب کی تاریخ میں یہ ادبی تنقید کے ارتقاء کا ایک مرحلہ شمار ہوتا ہے کہ جسے ہسٹوریکل بایوگرافیکل تنقید کہتے ہیں۔ اس نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تذکروں میں زیادہ تر مصنف کی توجہ اس اثر یا کتاب کی تخلیق کرنے والے، اس کی زندگی، تعلیم، کتابوں، عقائد، اخلاق اور اس کے حالات پر مرکوز رہی ہے۔ تذکروں میں موجود معلومات کا یہ حصہ محققین اور مصنفین کے لیے بہت زیادہ مفید اور قیمتی ہے، کیونکہ اس سے کتاب کی شناخت اور اس کی تفصیلات کو جاننے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایران میں تذکرہ نویسی کا کام کبھی بھی یکساں نہیں رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ نشب و فراز آئے ہیں، اور یہ عمل تغیر و تبدل سے دوچار رہا ہے اور محض ادب نویسی کی تاریخ سے ادبی تنقید ہی پہنچی ہے۔ موجودہ تذکروں کے مطالعے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شروع شروع میں تو زیادہ تر مؤلف کے بارے میں تاریخی معلومات بیان کی جاتی تھیں اور خود ادبی اثر کے بارے میں بہت کم ہی کچھ کہا اور لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تنقید پر تحفظات اور فیصلے یا تو ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو بہت کلی اور عام تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعرا کے آثار کے بارے میں تنقیدی بحثوں کو بھی تذکروں میں جگہ مل گئی، اور اس عمومیت نے اثر یا تخلیق کے لیے شواہد اور مثالیں فراہم کر کے اپنی جگہ معقول اور تفصیلی گفتگو کو دے دی۔ شعر کی اصلاح اور تنقید پر توجہ، شعرا کے ایک دوسرے پر تاثیر کے موضوع پر تبادلہ خیال اور مثال و شواہد پیش کرنے کے ذریعے اشعار کے قوت و ضعف کو بیان کرنے پر تذکرہ نویسوں نے توجہ دی ہے۔ 12 ہجری قمری کے تذکروں میں تنقید کے اس ارتقائی پہلو کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ محققین کے نقطہ نگاہ سے تذکروں میں کی گئی تنقید ایک ذوق و سلیقہ ہے، اور تذکروں میں تنقیدی تحفظات اور نظریات ذاتی ہیں، اور وہ چیز جو اشعار کی تنقید اور جائزے میں مؤثر اور فیصلہ کن کردار کے حامل ہے، تذکرہ نویس یا سوانح نگار کا ذاتی ذوق و سلیقہ ہے۔ اگرچہ کسی ذوق و سلیقے یا جذبات کی بنیاد پر کی جانے والی تنقید جدید نقادوں کے نقطہ نگاہ سے، کہ جنہوں نے تنقید کی بنیاد استدلال و برہان پر استوار کی ہے، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے مؤلف کے زمانے کے ذوق و سلیقے کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ادبی ذوق کے ارتقاء کے بیان کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ والے داغستانی نے تذکرہ ریاض الشعراء کو 1161 ہجری قمری میں 37 برس کی عمر میں لکھا۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور روزے سے موسوم 28 ابواب و فصول اور مؤلف کے احوال کے بیان میں ایک تفصیلی تتمہ ہے، اور مصنف کے زمانے میں نثر کی بنسبت بہت سادہ اور رواں لکھی گئی ہے۔ اس تذکرے میں مصنف نے گزشتہ اپنے ہم عصر 2594 فارسی سخنوروں کے احوال زندگی کو بیان کیا ہے۔ والے داغستانی نے شعرا کے ناموں کی ترتیب میں حروف تہجی کو مد نظر قرار دیا ہے، اور ایسے شعرا کے احوال کے ذکر کرنے سے اعراض کیا ہے کہ جن کے اشعار انہیں اچھے نہیں لگے ہیں۔ ہر شاعر کے نام کے ذکر میں تخلص کو اصل قرار دیا ہے، اور تخلص معلوم نہ ہونے کی صورت میں شاعر کے نام پر توجہ دی ہے، اور پھر اس شاعر کی کنیت اور لقب کو بیان کیا ہے۔ والے داغستانی نے ہر عربی حروف تہجی کے لیے ایک باب مختص کیا ہے، اور اس کا نام روزہ رکھا ہے۔ ان کی کتاب مجموعی طور پر 28 روزوں پر مشتمل ہے۔ والے نے اس تتمے کے بعد، کہ جو انہوں نے اپنے احوال زندگی سے مخصوص کیا ہے، ایک حصے میں خدا سبحان کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے ایسی کتاب کو تالیف کرنے کی توفیق عطا کی۔ انہوں نے اپنے تذکرے کے فوائد اور ضعیف نکات کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پڑھنے والوں سے یہ التماس کی ہے کہ اس کی خامیوں اور کمزور نکات سے چشم پوشی کریں۔ والے داغستانی کی روش اس طرح سے کہ انہوں نے شاعر کے حالات زندگی بیان کرتے وقت شاعر کی کچھ صفات اور القاب کو ذکر کیا، اور ان کے بارے میں کبھی مختصر اور کبھی طولانی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ یہ حصہ ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جو اس دور اور حتیٰ ان دنوں میں بھی بہت فصیح اور سادہ ہے۔ والے داغستانی اس کے بعد ایک بیت یا ابیات کو بطور مثال شاعر کے دیوان سے ذکر کرتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کہیں توضیح کو ضروری جانا ہے تو وہیں پر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اشعار کے انتخاب میں انہوں نے لوگوں کے لیے غزلوں، قطعے، قصیدے اور ربائیوں کے اشعار سے مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، البتہ کبھی اس نقطے سے عدول بھی کیا ہے۔ والد آغستانی نے کہیں کہیں پر مختلف نو فارسی اشعار کی روش کو بھی اپنے تذکرے میں بیان کیا ہے اور اس کے ارتقائی مراحل کا جائزہ لیا ہے۔ والے شاعروں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو بیان کرنے کے زیادہ مقید نہیں تھے، انہوں نے اپنے تذکرے میں زیادہ زور اپنے ہم عصر شعرا کے احوال زندگی، ان کے سفروں، ان کے ہم نشینوں اور تعریف کرنے والوں کی زندگی کے بارے میں تفصیل بیان کرنے پر دیا ہے اور ان کے بارے میں بہت واضح اور مفید معلومات فراہم کی ہے اور اس دور کے ادب کی صورتحال کے بارے میں قارئین کو مطلع کیا ہے۔ والے نے اس زخیم تذکرے کو لکھنے کے لیے بہت سے منابع سے استفادہ کیا ہے اور تذکرے کے متن کے درمیان اور اسی طرح ریاض الشعرا پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ان اوراق کو لکھنے کے وقت فصیح البیان، شعرا کے تقریباً 70 دیوان اور خلف و سلف کے تذکرے اور کئی جلد تاریخ کی کتابیں اور دیگر کتابیں، مثال طور پر نفحات اور مجالس الاشاق وغیرہ، راقم الحروف کی نظر کے سامنے تھیں اور مذکورہ کتابوں میں ان کو جو اختلافی باتیں لگتی تھیں حتی المقدور ان کی تصحیح اور اصلاح کی کوشش کی ہے، اور جو چیز معتبر کتابوں، مثال طور پر نفحات اور اس جیسی کتابوں سے ہم آہنگ اور ان کے مطابق تھیں ان کو معتبر جانا ہے اور دوسروں کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ والے داغستانی نے تذکرہ لکھتے وقت اس کے بیشتر حصے میں تقی اوہدی کے تذکرے عرفات العاشقین سے استفادہ کیا ہے اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کرنے کے باوجود بہت سے موارد میں اس کتاب اور اس کے مؤلف پر تنقید بھی کی ہے، یہاں تک کہ بعض موارد میں کہ جہاں لباب الالباب اور مجالس النفائس جیسی دیگر کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہاں پر شاعر کے بارے میں جو معلومات فراہم کی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عرفات العاشقین سے استفادہ کیا اور تقی اوہدی کے قابل استفادہ کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی ہی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم ایرانی شاعر اور تذکرہ نویس والے داغستانی کے بارے میں مزید عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.